رسول الله رسول الله
يا رسول الله يا حبيب الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلسلہ لے کر حاضر ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فضائل و کمالات ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے نام ہم سن چکے. اس دوران اس میں علماء نے جو فضائل و کمالات بیان کیے ہیں ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ نام اور اس ضمن میں علماء نے جو فضائل بیان کیے ہیں اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سراپا معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کے اندر کہ جب آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور اس وقت کفار میں مشرکین میں جھوٹ بہت زیادہ عام تھا اور برائیاں بھی تھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی ان میں صادق و امین کہلائے کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, ہمیشہ آپ سچ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے, چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو چاہے اعلان نبوت کے بعد ہو. مشہور سیرت کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قریش کو بلایا, اپنے خاندان والوں کو بلایا تاکہ آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں, پہلی بار آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کی کھلے عام, تو آپ نے سب سے پہلے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل, اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, تو آپ کہیں گے تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود واحد مانو, اور یہ شرک چھوڑنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا. اس کے پر پھر ابو لہب نے ابتدا کی اور ان میں جو اکثریت تھی اغلبیت تھی وہ چلی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے, لیکن یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں بھی ان کے درمیان یہ صادق و امین کے نام سے مشہور تھے اور آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی تھی جو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی اور اس وقت کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے تاثرات کیا تھے کہ جب ہرقل کے دربار میں قیصر روم کے دربار میں رومی سلطنت میں جب آپ پہنچے اور آپ سے قیصر روم نے کچھ سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, تو اس میں دو سوالات تھے, یعنی ویسے تو تقریباً 9 سے 10 سوالات تھے لیکن ان میں سے دو سوالات یہ تھے کہ قیصر نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ کیا یہ دعویٰ کرنے سے پہلے, یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, اس سے پہلے تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو اس پر حضرت ابو سفیان نے یہ کہا کہ نہیں, ہم ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے تھے. تو اس پر قیصر نے یہ کہا کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتے, لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے, لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ نہیں باندھیں گے, یقیناً وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی یہ اس نے الفاظ نہیں کہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی ایسے ہی نہیں بولیں گے۔ دوسرا اس نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں، تو اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس کے باوجود یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، سچائی کا، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سچائی کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی ذات میں سچ ہی سچ تھا، ہمیشہ آپ سچ بولا کرتے تھے، اس لیے آپ الصادق کے نام سے مشہور تھے، اور یہی آپ کا ایک صفتی نام ذکر کیا گیا ہے، الصادق، الف لام پھر صاد پھر اس کے بعد الف اس کے بعد دال پھر قاف، ہمارے یہاں صادق نام عام طور پہ رکھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ نے بچے کی خلقت کے حوالے سے کہ وہ کیسے اس ماں کے پیٹ میں اس کی خلقت ہوتی ہے، کیسے اس کی پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں، اس بات کو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ہے، تو اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی صفاتی نام ذکر کیا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور وہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے اندر موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور کفار کے درمیان بھی آپ کا صادق ہونا، سچا ہونا، یہ کس قدر معروف تھا کہ ایک روایت یہ موجود ہے کہ ابو جہل اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ انا لا نکذبوک ولکن نکذب ما جئت به، یعنی ہم آپ کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہاں جو باتیں آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، وحی کو ذکر کر رہے تھے، تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور شفا شریف کے اندر قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کی ملاقات ہوئی کسی سے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں ان میں تم ان کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم ان کی تصدیق ہی کرتے ہیں۔ البتہ اس نے پھر یہ بیان کیا کہ بنی ہاشم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کعبۃ اللہ ہل مشرفہ کی جو تولیت ہے اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، زمزم کا پانی حاجیوں کو پلانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، اب نبوت بھی ان کے پاس آ جائے گی، تو اس لیے ہم ان کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اس نے صرف تعصب کی وجہ سے، بنو ہاشم سے اپنے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ورنہ ابو جہل جیسا سخت کافر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا معترف تھا، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو، چاہے وہ اعلان نبوت کے بعد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے جو باہر سے آیا تھا اس سے سودا کیا گھوڑے کے خریدنے کا، ریٹ طے ہو گئے، قیمت طے ہو گئی کہ اتنے کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں قیمت لے کر آتا ہوں، رقم لے کر آتا ہوں تاکہ تمہیں دے دوں اور گھوڑا حاصل کر لوں۔ سودا طے ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رقم لینے کے لیے گئے، پیچھے سے اس کو دوسرا گاہک مل گیا، اچھا گاہک مل گیا، یعنی مزید قیمت وہ زیادہ دینے لگا، تو اس نے اس سے بات کر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ گھوڑا بیچتا ہوں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رقم لے کے واپس تشریف لے کر آئے اور رقم اس کو دینے لگے اور اس سے کہا کہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں، یہ گھوڑا تو میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے گھوڑا مجھے بیچا ہے، قیمت ہماری طے ہوئی ہے اور قیمت لینے کے لیے میں گیا تھا، और अब तुम कह रहे हो कि तुमने घोड़ा बेचा नहीं है, तो चूंकि वो दूसरे को बेच चुका था इसलिए वो मुकर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे बेचा है। उसने कहा कि आप गवाह पेश करें कि कौन गवाह है, कौन गवाही देगा इस बात की कि आपने वाकई मुझसे ये घोड़ा खरीदा है और मैंने आपको ये घोड़ा बेचा है। तो जब जिस वक्त सौदा हो रहा था उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन अब झमघट्टा लग गया। तो हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अर्ज की कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये घोड़ा तुमसे खरीदा है। उसने कहा तुम गवाही देते हो? बोला हाँ मैं गवाही देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़ा तुमसे खरीदा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये घोड़ा देता हूँ। और उसने वो रकम ले ली। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये इरशाद फरमाया कि तुम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, तो तुमने इस बात की गवाही कैसे दे दी कि मैंने इससे ये घोड़ा खरीदा है। हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो लाजवाब जवाब था। आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप दिन रात हमें आसमान की खबरें बताते हैं, वही के बारे में बताते हैं कि ये अहकाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया है, आप पर ये वही नाजिल हुई है, हम आपके ऊपर ईमान लेकर आते हैं, आपकी तस्दीक करते हैं, आपको सच्चा मानते हैं कि आप जो इरशाद फरमा रहे हैं वो दुरुस्त और सही इरशाद फरमा रहे हैं, तो जब हम आसमान की बातों को, वही की बातों को बगैर किसी गवाह की तस्दीक करते हैं, मानते हैं कि आप उसमें सच्चे हैं, तो ये तो जमीन की बात है, इसमें हम आपकी तस्दीक कैसे नहीं करेंगे। यानी तो मैंने आपके लिए गवाही इसलिए दी है कि आपने यकीनन इससे ये खरीदा था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनकी अदा बड़ी पसंद आई, और चूंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शारे हैं तो आपने इरशाद फरमाया कि अब खुज़ैमा की जो गवाही है वो दो के बराबर है। यानी किसी भी मकाम पर हजरत खुज़ैमा अगर गवाही देंगे तो इनकी अकेले की गवाही ये दो की गवाही के कायम मकाम होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चूंकि ऐसे सच्चे थे कि वहां पे झूठ का कोई शायबा ही मौजूद नहीं था, तो हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सौदा किया था वो बिन देखे आपने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये सौदा जरूर किया है। इसके अलावा और बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्चाई का, आप अलैहिस्सलाम के सच्चे होने का तस्किरा मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमेशा सच बोलने की तरगीब ही दिलाते रहे और झूठ से नफरत दिलाते रहे कि झूठ बंदे को ये जहन्नम में ले जाने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बंदा झूठा लिख दिया जाता है। और यहाँ तक इरशाद फरमाया कि बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक के मजाक में भी झूठ बोलना ना छोड़ दे। मजाक में भी झूठ बोलने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो इन सच्चाइयों की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक नाम ये अस्सादिक है। एक और नाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने सिलसिले में शामिल करते हैं, और वो भी एक मशहूर नाम है अत्ताहिर, जिसको हमारे यहाँ आमतौर पर ताहिर कहा जाता है। अलिफ नाम, फिर इसके बाद ता, फिर इसके बाद अलिफ, फिर हा और फिर रा। अब ताहिर, ताहिर का मतलब होता है पाक, पाकीजा, यानी जो पाकीजा हो ऐसी हस्ती को अब ताहिर कहा जाता है। तो चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हर तरह की जो खराबी थी, हर तरह की जो गंदगी थी, हर तरह की जो बुराई थी, उससे आप पाक थे। ना आपके बातिन के अंदर किसी तरह की कोई खराबी मौजूद थी, ना आपके जाहिर में किसी तरह की कोई खराबी। तो चूंकि इन तमाम चीजों से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पाकीजा थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक नाम उलमा ने अत्ताहिर जिक्र किया है। उलमा ने तहारत की 10 के करीब किस्में बयान की हैं, जिसमें तहारत बदन होता है, दिल की तहारत होती है, इसी तरह अपने बातिन की तहारत होती है, रूह की तहारत होती है, पेट की तहारत के उसको जो हराम खाना पीना है उससे बचा कर रखा जाए, इसी तरह जो बुराई होती है यानी नाफरमानी होती है कि जिससे बंदा शर्मिंदा होता है, जिससे बंदे को नदामत होती है, तो मुख्तलिफ किस्म की तहारतें उलमा ने बयान की हैं। और फिर इसके बाद ये जिक्र किया कि वह सुम्मिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ालिका लिअन्नहु अल्मुस्तजमीउ लिजमीउ अन्वाइ तहारा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ताहिर इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में ये सारी की सारी तहारतें پائی جاتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طاہر ہونا, اس پر بڑا خوبصورت جملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام وہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو اس کے آنے سے ہی بندے کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے, یعنی اس کا باطن یہ پاک ہو جاتا ہے. جبکہ بندہ محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے. تو آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو خود پاک ہیں اور آپ کی برکات سے دوسرے پاک ہونے والے ہیں. آپ کا جو نام نامی ہے وہ دل کی طہارت ہے, روح کی طہارت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مشہور نام جو ایک روایت ضعیف کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے وہ ہے طہٰ. قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور جو سورت ہے اس کا نام بھی طہٰ ہے, جو 16 پارے کے اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کو بھی, طہٰ کو بھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے ذکر کیا گیا ہے. یہ جو حروف ہیں طہٰ یہ متشابہات میں سے ہیں, حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور متشابہات کہلاتے ہیں, یعنی یہ وہ الفاظ ہیں, وہ کلمات ہیں کہ جن کا معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے, یا اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کو ان الفاظ کا معنی یہ بتایا جاتا ہے. طہٰ کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کر دوں. پہلے تو اس کا ایک معنی ذکر کر دوں کہ جو اس کا مشہور معنی ہے. ایک معنی علماء نے یہ ذکر کیا ہے اس کا کہ طہٰ کا معنی ہے یا طاہر من العیوب والذنوب, یعنی طہٰ کا مطلب ہے کہ اے وہ ہستی کہ جو عیوب سے, خرابیوں سے اور گناہوں سے پاک ہے. اے وہ ہستی کہ جو عیوب سے اور گناہوں سے پاک ہے, یہ ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے. لیکن یہ کوئی قطعی معنی نہیں ہے, یقینی معنی نہیں ہے, حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور ایک معنی علماء نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ یا ہادی الہ لخیر, یعنی اے وہ ہستی کہ جو ہر خیر کی طرف ہدایت دینے والی ہے, یعنی خیر کی طرف جو رہنمائی ملتی ہے, بندہ جو خیر کو حاصل کرتا ہے اس کا ذریعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے. تو طہٰ کا ایک معنی ہے کہ وہ ہستی کہ جو ہر خیر کی طرف, ہر بھلائی کی طرف ہدایت دینے والی ہو, لے جانے والی ہو. تو طہٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور ناموں میں سے ہے, اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہاں یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ طہٰ یاسین یہ عام طور پہ ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے, ایسا نام رکھنا منع ہے. اگر آپ کو یہ نام رکھنا ہے تو پھر آپ غلام طہٰ, غلام یاسین اس طرح نام رکھیں, اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی ایسا معنی ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو, کسی اور کے لیے یہ نہ بولا جا سکتا ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نام وہ رکھا جائے کہ جس کے معنی واضح ہوں. تو اگر رکھنا ہی ہے تو چونکہ طہٰ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ذکر کیا ہے تو غلام طہٰ رکھیں, غلام یاسین رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک ناموں کی برکت عطا فرمائے جو آج ہم نے سنے. یعنی ایک نام ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الصادق سنا, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدق کی, سچائی کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم ہمیشہ سچ بولتے رہیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. اور دوسرا نام ہم نے طاہر سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نام کی برکت سے ظاہر اور باطن کی جو خرابیاں ہیں اس سے محفوظ رکھے, ہمیشہ باوضو رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نام ہے طہٰ, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر والے, بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید کچھ نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. رب تبارک و تعالی اس سلسلے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
رسول اللہ, رسول اللہ.